الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نهل والد ولده من نهل أفضل من أدب حسن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل أهله خير من أن يتصدق بصاع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، آج کی یہ مجلس ہمارے مدرسہ محمدیہ میں جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ان کے اعزاز کے لیے منعقد ہوئی. انہوں نے اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ، اپنے اولیاء، اپنے بہی خواہوں اور اپنے بزرگوں کے سامنے سنایا. اس طرح جو مقصود تھا اس مجلس کے انعقاد کا وہ تو بحمدللہ حاصل ہو چکا. ایسے مواقع پر مجلس کی نسبت سے دو چار باتیں بھی دین کی پیش کی جاتی ہے، دعاؤں کا بھی اہتمام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن مختلف نعمتوں سے نوازا ہے ان میں ایک بہت عظیم اور اہم نعمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی شکل میں عطا فرمائی. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی نسبت سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. قرآن میں بھی باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ اور زیادتی کروں گا، اور اگر ناشکری کی تو میری گرفت اور میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کی ان نعمتوں سے متعلق جو بندوں کو دنیا میں عطا کی گئی تھی اور جن سے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا حق ادا کیا. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کی قدر و قیمت آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو اس سے محروم ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دیے تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے اللہ چاہے جیسی اولاد دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو اکیلی لڑکیاں دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو اکیلے لڑکے دیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرمائیں، اور اللہ جسے چاہیں بانج رکھیں بے اولاد رکھیں. یہ تو اللہ کے فیصلے پر اور اس کے اختیار پر ہے، وہ اپنی حکمتوں سے اپنے بندوں کے سلسلے میں فیصلے کرتا ہے، ورنہ اس کے خزانے میں کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں ہے. ساری دنیا کو ساری نعمتوں سے اگر مالا مال کر دے تو بھی وہاں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. یہ تو بندوں کی گویا ضرورتوں اور ان کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے فیصلہ کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی شکل میں یہ نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کی نسبت سے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہم پر اس نعمت کے حقوق کی ادائیگی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبے ہیں ان میں کچھ تو وہ ہیں جن کو لوگ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. مثال کے طور پر اپنے ماتحت، اپنے اہل و عیال اور اپنے اولاد کے کھانے پینے، ان کے پہننے اوڑھنے اور ان کے رہنے سہنے کا انتظام، روٹی کپڑا اور مکان، یہ تین چیزیں یہ وہ ضرورتیں ہیں جس کا گویا ہر آدمی اہتمام کرتا ہے. یوں سمجھتا ہے کہ اولاد کی نسبت سے یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں کیا ہم تنہا ہیں؟ نہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنا یہ کوئی ہماری یعنی مسلمانوں کی خصوصیت نہیں ہے. دنیا میں ہر آدمی، ہر ماں باپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کریں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. بلکہ غیر مسلم تو اس معاملے میں ہم سے چند قدم آگے ہی ہیں. بلکہ ان ضرورتوں کو پورا کرنا یہ کوئی انسانوں ہی کی خصوصیت نہیں، جانور بھی اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. جنگل میں رہنے والا پھاڑ کھانے والا درندہ شیر اور بھیڑیا اور ہوا میں اڑنے والا پرندہ وہ بھی اپنے بچوں کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. اگر ہم نے کر لی تو ہماری سطح ہمارا لیول ان سے کچھ اونچے جاتا نہیں ہے. گویا وہ کام ہم نے کیا جو ہر ماں باپ اور ہر مخلوق اپنے اولاد کے لیے کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالی ایک جاندار نہیں. یہ تین ضرورتیں وہ تھیں جو ایک جاندار کی ضرورت جس کو اللہ نے روح دی ہے اس میں یہ تینوں ضرورتیں ہوگی, چاہے وہ انسان ہو یا اور کوئی جانور ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاندار ہونے کے ساتھ ساتھ انسان اور انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بنایا. اس انسانیت کے ناطے سے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو انسانی ایک انسان کے اندر جانوروں سے بڑھ کر جو خوبیاں اور جو کمالات ہونے چاہیے وہ خوبیاں اور کمالات اپنے اولاد میں پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں. اور پھر انسان میں بھی اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. اسلام اور ایمان کی نسبت سے جن خوبیوں کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور ایک مسلمان بچے کو جن اوصاف سے ہم آراستہ کر سکتے ہیں, جن اخلاق سے ہم اس کو مزین کر سکتے ہیں, ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو ان اعمال ان اخلاق اور ان خوبیوں سے آراستہ اور مزین کرنے کا اہتمام کریں. اگر یہ ہم کریں گے تو یوں سمجھا جائے گا کہ ہم نے اپنے اولاد کی نسبت سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی ان کی ادائیگی میں کچھ گویا اپنی محنتوں کو لگایا. قرآن میں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف خاص متوجہ فرمایا ہے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے ماتحتوں کو اپنے گھر کے لوگوں کو بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے؟ اس آیت کی تفسیر اور تشریح کے سلسلے میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے جو مختلف باتیں نقل کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نام ہے دو چیزوں کا, ایک تو اوامر یعنی وہ کام جن کے کرنے کا شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے, اور دوسرے ہیں نواہی یعنی وہ کام جن سے بچنے کا شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے. اوامر اور نواہی ساری شریعت کا خلاصہ اگر آپ مختصر لفظوں میں تعبیر کرنا چاہیں تو یہی ہے کہ گویا کچھ کام وہ ہیں جو ہم سے چاہتی ہے کہ شریعت ہم سے چاہتی ہے کہ ہم ان کو انجام دیں کریں, وہ عوامر کہلاتے ہیں. کچھ کام وہ ہیں شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں, ان کو نواہی کہتے ہیں. تو یہ عوامر اور نواہی کرنے اور بچنے کے کاموں سے واقفیت خود بھی حاصل کرنا اور اپنی اولاد کو بھی اس سے واقف کرنا, یعنی علم کرنے اور بچنے کے کاموں کا علم حاصل کرنا خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی وہ علم دلانا, اور نمبر دو پر کرنے اور بچنے کے کاموں پر عمل یعنی جن کاموں کو کرنا ہے اپنے آپ کو اس کے کرنے کا عادی بنانا, جن کاموں سے بچنا ہے اپنے آپ کو ان کاموں سے بچنے کا عادی بنانا. اپنے اولاد کے متعلق بھی نماز خالی نماز سکھلا دی, آپ اپنے بچے کو مکتب میں مدرسے میں بھیجیں گے ہمارے حضرات علماء ان کو نماز تو سکھلا دیتے ہیں لیکن نماز پڑھے گا کب؟ وہ تو گھر میں نماز کے اوقات جب آتے ہیں تو وہ مدرسے میں نہیں ہوتا, وہ گھر میں ہوتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب مسجد کے لیے چلیں تو بچے کو بھی اپنے ساتھ لیں کہ بیٹا چلو نماز کا وقت ہو گیا میں جا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ آؤ, اور اس طرح ہر نماز کے وقت اس بچے کو اپنے ساتھ مسجد لے جانے کا اہتمام کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو سبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا وضربوهم علیہا اذا بلغوا عشرا, کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو, ان کو سزا دو. آج تو کیا ہو گیا, 5 سال کا ہے تب تو لے کر آئے گا باپ مسجد کے اندر تاکہ وہ نہ خود اور باپ کی نماز کو صحیح کرنے طریقے سے پڑھنے دے نہ دوسروں کو, اور جب 7 اور 10 سال کا ہو جائے گا تو باپ پھر لانے کا اہتمام نہیں, جب حکم دیا ہے اس وقت تو نہیں لاتے. تو یہ وہ لانا کتنی دیر تک لانا, ان بچوں کو ایک زمانے تک, ایک دو دن کی بات نہیں ہے, مسلسل اس طرح اتنے زمانے تک ان کو لاؤ کہ آپ کا دل گواہی دے کہ اب یہ میرا بیٹا نماز کا عادی بن گیا, اب میں کہوں یا نہ کہوں یہ نماز کبھی چھوڑے گا نہیں. یہ ہے تربیت. ہم لوگ دو لفظ استعمال کرتے ہیں, تعلیم اور تربیت, لیکن تربیت کیا, اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کا بڑا اہتمام. ہمارے قدیم زمانے میں ہمارا جو دیکھو تربیت دو چیزوں سے ہوتی ہے, ایک تو ماں باپ کی نگرانی, ان کی طرف سے باقاعدہ اپنے ماتحتوں کی پکڑ دھکڑ, اور دوسرا ماحول. ماحول جو ہوتا ہے ماحول کی وجہ سے بھی خود بخود تربیت ہوتی ہے. گھر کے اندر گھر کے تمام بڑے 5 وقت کی نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں, اپنے آپ کو گالی گلوچ سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں. ایسے ماحول میں, ایسے گھر میں جو بچہ پلے گا بڑھے گا, خود بخود اس میں یہ خوبیاں آئے گی, خود بخود وہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کا اہتمام کرے گا. ایک تو ماحول, اور ماحول کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی نگرانی, ان کی روک ٹوک, ماں باپ بڑا اہتمام کریں. اور یہ نگرانی روزانہ کی یعنی پوری زندگی کی نہیں ہے, ایک زندگی اس کے ابتدائی جو دور ہے بچے کے بننے بگڑنے کا, وہ چند سالوں تک ماں باپ کو اس کی نگرانی کرنی پڑتی, اس کے بعد پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر لیا. آج ماحول بھی نہیں رہا. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے تمام علاقے کے اندر ایک دینی ماحول تھا, گھروں کے اندر برائیاں نہیں تھی, لوگوں میں بھلائیوں, نمازوں کا, اچھے کاموں کا اہتمام, اور کوئی بھی پھر روک ٹوک کا مسئلہ بھی اتنا تھا کہ کوئی ہر آدمی ہر بچے کو آسانی کے ساتھ بھلائی کے کام کے لیے کہہ سکتا تھا, چاہے وہ اس کا باپ ہو یا کوئی دوسرا بڑا ہو, اور لوگ جو ہے ان چیزوں پر بڑے خوش تھے اور اہتمام. آج کیا ہو گیا, نہ تو ماحول باقی رہا اور نہ روک ٹوک. باپ خود بھی روک ٹوک کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اگر کوئی دوسرا کر دے تو وہاں بیٹے کو تو کچھ کہنے کی بات باپ میں ہمت ہے نہیں, لیکن کسی دوسرے نے کہہ دیا تو آستین چڑھا کر اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جائے گا کہ میرے بیٹے کو کیوں کہا, بھائی کائے کو, آپ کے بیٹے کو جو ہے اگر اس کے کپڑے کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو اور وہ کوئی آدمی دھو دے, یا آپ کے بیٹے کو کوئی زخم آیا ہو اور اس کو جو ہے وہ فایا رکھ دے اور اس کا جو ہے ڈریسنگ کر دے, تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے, بھائی یہ تو مجھے کرنا چاہیے تھا, آپ نے کر دیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ جو برائی ہے یہ تو اس جو ہے جسمانی بیماری سے بھی کئی گنا آگے ہے. وہ جسمانی بیماری اگر بہت بہت تو نقصان یہ پہنچا سکتی ہے کہ موت آئے گی, موت تو اپنے وقت پر آنے ہی والی ہے, لیکن یہ روحانی نقصان بیماری جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی آخرت کی بربادی کا سبب ہو. تو جو آدمی اس سلسلے میں آپ کی مدد کر رہا ہے اس کا تو زیادہ احسان مند ہونا چاہیے, لیکن بہرحال ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کی جائے. یہ آیت جو میں نے پڑھی اس آیت میں اسی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے, اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں تو اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلی جو آیت پڑھی تھی جس میں ایک واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے ہیں, حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، ان میں ایک حضرت یوسف بھی ہیں. تو اب دیکھو، حضرت ابراہیم بھی نبی، اللہ کے خلیل، ان کے دونوں بیٹے بھی نبی، حضرت اسحاق بھی، حضرت اسماعیل بھی. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی، اور ان کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف جو ہیں وہ بھی نبی. اب یہ حضرت یعقوب جو ہیں، ان کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جس وقت ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کو ایک سوال کیا، اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي، کہ میرے بیٹوں، میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اب ذرا حضرت یعقوب کا بیک گراؤنڈ جو ہے، پس منظر ذرا دیکھ لیجئے، کہ وہ خود اللہ کے نبی ہیں، ان کے باپ اللہ کے نبی، ان کے چچا اللہ کے نبی، ان کے دادا اللہ کے نبی، اور جن 12 بیٹوں کو بٹھا کر کے یہ سوال کر رہے ہیں، ان میں بھی ایک بیٹا اللہ کا نبی. اب جہاں جس گھرانے میں 4 پیڑھیوں سے جو ہے نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہو، بھلا وہاں کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے؟ نہیں. لیکن اس کے باوجود دنیا سے جاتے وقت تو اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے بعد ایمان اور دین پر قائم رہے گی یا نہیں، یہ وہاں ان کو فکر. آج ہم جس دور میں ہیں، یہاں اس وقت کیا حال ہے؟ اس وقت تو یہ ہے کہ بڑوں کے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں. بچوں، ہم بچوں کو جہاں بھیج رہے ہیں، جن اسکولوں میں، ان کو جو نصاب پڑھایا جا رہا، اور آج بات تو یہ ہندوتو کے علم بردار اندرونی طور پر یہ یونیورسٹیوں اور اسکولوں کے نصاب کے اندر باقاعدہ تبدیلیاں ہو رہی ہے، سب کچھ چپکے چپکے ہو رہا ہے، اور جب اچانک یہ چیزیں سامنے آئے گی تب لوگوں کی آنکھیں کھلے گی. ایسے موقع پر ضرورت رہتی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی طرف خاص توجہ کریں. یہ مکتب جو ہیں، گاؤں کے مدرسے، ان مدرسوں کو بہت زیادہ تقویت پہنچانے کی ضرورت ہے. ان مدرسوں میں اپنے ہر بچے کو بھیجا جائے، اس کی تعلیم کی طرف توجہ کی جائے. ماں باپ وہ فکر رکھیں کہ بچہ جاتا ہے یا نہیں، معلوم کریں کہ وہ پڑھتا ہے یا نہیں، اس کے استاد سے مل کر کے اس کے متعلق معلومات حاصل کریں، استاد کو متوجہ کریں. اس اپنے مدرسے کو گویا یہ یوں سمجھیے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری پوری آنے والی نسل کی ایمان کی حفاظت کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے. اس کو آپ جتنا بھی مضبوط کریں گے، اور اس کے لیے آپ جتنی بھی قربانیاں دیں گے، آپ اپنے بچے کو لباس کے لیے جو ہے سینکڑوں اور ہزاروں روپیہ خرچہ کرتے ہیں، ان کے اچھا کھلانے کے لیے بڑی رقمیں خرچہ کرتے ہیں، اچھا مکان بنانے کے لیے بڑی رقمیں خرچہ کرتے ہیں. میرے بعد اس کا گویا کاروبار اچھا چلتا رہے، اس کے لیے اس کے پاس زمین ہو، اس کے پاس بینک بیلنس ہو، اس کے پاس کوئی تجارت کا ذریعہ ہو، یہ سب ہماری کوششیں ہوتی ہیں. لیکن ہمیں اس بات کی طرف کوئی پرواہ نہیں کہ میرے بعد میری یہ اولاد جو ہے اللہ کے حکم کے اوپر قائم رہے گی یا نہیں. ضرورت اس کی ہے، اور یہ سلسلے جو مدرسے کے ہیں آپ کے سامنے، ان بچوں نے حفظ کی تکمیل کی، یہ تو اس کا ایک حصہ ہے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ ان کی پوری ایک تربیت ایمانی اور اسلامی اعتبار سے ہونی چاہیے، جو ہمارے ان مکاتب میں ہو رہی ہے. اور ان مکاتب میں ان تربیت کی خدمات کو انجام دینے والے یہ اساتذہ، یہ علماء، آپ کے لیے ضروری ہے ان علماء کی طرف خصوصی توجہ دیں. آج کیا ہو گیا، آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، جہاں مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے، کہ بھائی آپ کے خانپور گاؤں کے اندر مدرسین کی تنخواہ کا معیار کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں 1500، 2000، 2500. اور ایک مدرس جو ہے 40 سال سے پڑھا رہا ہے، اس کے 3000 ہیں، 3500، تو وہ منہ میں انگلی ڈال دیتے ہیں. یہ 3000 ہے؟ ایک بنگی کو جو حکومت کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے، وہ تو جو ہے 15-20-25 ہزار تک کی. حکومت کے چوتھے ورگ کے کرمچاری کو جو تنخواہ ملتی ہے، جو کم سے کم درجہ ہے، وہ آپ جانتے ہیں کتنی ہے. یہ اس زمانے میں ضرورت ہے، اس لیے لوگ اب مدرسے کو چلانے کے لیے منتظمین کو لانے پڑتے ہیں. آپ ادھر اپنی شادیوں میں اور اپنی دوسری ضرورتوں میں بے شمار فضول خرچیاں کرتے ہیں اور مدرسے کی ضرورتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ مت سمجھنا کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے آپ کے سوال نہیں ہوگا, سوال ہوگا. آپ کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کوئی بھی, چاہے تو دو پیسے کماتا ہو یا دو لاکھ کماتا ہو, ہر ایک اپنی اپنی کمائی کے مطابق مدرسے کے لیے ایک حصہ مقرر کرے. خالی اتنا ہی نہیں کہ وہ کپاس میں سے آپ نے جو ہے آدھا کلو دے دیا یا گیہوں میں سے اتنا دے دیا, نہیں. کھیتی کی پیداوار ہی نہیں, مطلق آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس مدرسے کو اور اس مکتب کو نبھانے کے لیے ایک اتنا ایسا انتظام ہو کہ ہمارا مدرسہ اپنی ضرورتوں کے معاملے میں کسی دوسرے کے سامنے, باہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہ رہے. اس کی طرف توجہ کیجئے, ورنہ کل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی ضرورتوں کے معاملے میں تو فضول خرچیاں انتہا کو پہنچ. ایک ایک آدمی شادی میں ہزاروں لاکھوں خرچہ کرتا ہے اور یہاں اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا. اس لیے اس کی طرف توجہ کیجئے اور اس مدرسے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور اس کے تعلیمی اور تربیتی سلسلے کو اونچے معیار پر پہنچانے کے لیے جو محنتیں, جو کوششیں ہو سکتی ہیں, بیچارے جو منتظمین ہیں, کمیٹی کے حضرات, وہ بھی اپنے حیثیت سے کوششیں کرتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے وہ بے بس ہیں اور لوگوں سے وہ مطالبہ بھی کرتے ہیں, اپیلیں بھی کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. آپ کی غیرت کہاں گئی؟ آج اگر میں یہ اعلان کروں کہ بھائی ہمارے خانپور کے بچوں کو پہننے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے, کھانے کے لیے اناج کی ضرورت ہے, چندہ دو, تو آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں کہ میں باپ بیٹھا ہوں اور جو ہے تم ہمارے بچوں کے لیے کھانے پینے کے واسطے چندہ کرتے ہو ان کے اس, اور یہاں آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے چندہ ہو رہا ہے اور آپ کی غیرت وہاں جوش نہیں مارتی. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ضرورت ہے اس کی طرف خاص اہتمام ہو اور ہمارا یہ مکتب جو ہے گاؤں ہی کی آمدنی سے اور گاؤں ہی کے لوگوں کے تعاون سے ایسا آگے بڑھے اور اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ اور اس کی تعلیم و تربیت میں حصہ لینے والے یہ علماء اور اہل مدرسین, ان کی ضرورتوں کی طرف خاص توجہ کی جائے, تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اور ترقیوں سے نوازے گا. اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے, ضرورت ہے اس کی قدر کی جائے اور جتنا زیادہ ہم اس کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے فوائد و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائیں گے. اور گویا یہی چیز کوئی ان کے لیے نہیں ہے, ہمارے اپنے لیے ہے. ہماری نسلوں کی آئندہ ایمان کی حفاظت کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تب اس کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بچے جو جنہوں نے یہ قرآن کا حفظ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اس حفظ کو, ان کے والدین اہل خاندان کے حق میں اس کو بابرکت بنائے, قبول فرمائے اور یہ سلسلہ آئندہ مزید ترقیات سے گویا آگے بڑھتا رہے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تیری طرف سے ہم پر لازم کی گئی ہیں اور اے اللہ جن کا ہمیں مکلف اور پابند کیا گیا ہے، اپنی ان ذمہ داریوں کا احساس کر کے اے اللہ اس کو پورے طور پر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس سلسلے میں اے اللہ ہم جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری اس غفلت کو دور فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے ابھی حفظ قرآن کی تکمیل کی، ان کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جس طرح تم نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین کیا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مار فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ تو ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہر امتی کو اے اللہ اس کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما، اس میں بسنے والی قوموں میں آپس میں رواداری، حسن سلوک، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور ایک دوسرے کے ساتھ اے اللہ اچھائی سے پیش آنے کو عام فرما۔ اے اللہ جو لوگ ان کے درمیان اے اللہ عداوت اور بغض اور نفرت کے بیج بو کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ تیرے نیک بندے ہمارے اسلاف کرام نے دین کے جو سلسلے اس ملک میں جاری کیے ہیں، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہیں، مساجد، تبلیغ و دینی مراکز اور اے اللہ دینی جماعتیں اور جمعیتیں، ان تمام کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ لوگ جو تبدیلی برائی کی شکل سے لانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے ان ارادوں کو ناکام کر دے، ان پر الٹ دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ہم چاہیں یا نہ چاہیں اللہ تیری, اے اللہ تو ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اپنی اطاعت و فرما برداری ہم سے کروا لے, ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی, تکلیفیں جھیلی, ہماری غفلتوں کو برداشت کیا, ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما. جو موجود ہیں ان کی عمروں میں, ان کی صحت و قوت و عافیت میں, ان کے کارہائے خیر میں, ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ جو صلاحیتیں, جو قوا, جو نعمتیں, جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان تمام کو تیرے دین, علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے, حفاظت کے لیے, خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا, ابنائے آخرت میں سے بنا دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ یہاں تیرے جتنے بھی بندے اس نسبت سے کہ تیرے کلام کے حفظ کی تکمیل کی مجلس ہے, یہ امیدیں لے کر کے آئے ہیں کہ جو دعائیں ہوں کی جائیں گی قبول ہوں گی. اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی و اصحابہ اجمعین.